الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام ہوتے ہیں اور باقی مقتدی ہوتے ہیں. مقتدیوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ امام کی اقتدا کریں. اگر کوئی مقتدی امام کی اقتدا نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی. جس طرح نماز میں ایک امام ہے، اسی طرح ہماری پوری زندگی کے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہر کام ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں. کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، معاشرت، معیشت، ہر چیز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کی اقتداء لازم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میری انگلیوں میں انگوٹھی پہنا دی گئی تو انگلیاں خوبصورت بن جائیں گی، اگر بازوؤں میں چوڑیاں ڈال دی گئیں تو بازو خوبصورت بن جائیں گے، اگر گلے میں لاکٹ ڈال دیا گیا تو میرا گلا خوبصورت بن جائے گا، اور اگر میرے کانوں میں بالیاں ڈال دی گئیں تو میرے کان خوبصورت ہو جائیں گے. غرض دلہن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس عضو کو زیور سے سجا دیا جائے گا وہ میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. ہوبہو یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عضو کو سنت کے مطابق ڈھالتا جاتا ہے، اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا لے تو سجے ہوئے انسان کی طرح وہ اللہ رب العزت کی نظر میں پیارا ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے، تم اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے. چنانچہ جس شخص نے سنت کو اپنایا اس نے نجات پائی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے: ان السنت مثل سفینت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ دنیا کے طوفانوں کے اندر غرق ہو گیا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال, جو شخص میری سنت کا اکرام کرتا ہے, عزت کرتا ہے, اس پر عمل پیرا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ چار طریقوں سے اس بندے کا اکرام فرماتے ہیں. ایک المحبت فی قلوب البررا, نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. دوسری بات والہیبت فی قلوب الفجرا, جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ اس کا روب بٹھا دیتے ہیں. وسعت فی الرزق, اللہ رزق اس کا کھلا فرما دیتے ہیں, رزق میں کشائش عطا فرما دیتے ہیں. اور چوتھی چیز وثقت فی الدین, اللہ دین میں اس بندے کو مضبوط بنا دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انسان کے لیے فلاح پانے کا ذریعہ ہے. چنانچہ سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اساس الخیر مطابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ, کہ خیر کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع قول میں اور فعل میں ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں من تحاول بالسنت عوقب بحرمان الفرائض, جو شخص سنت کا اہتمام نہیں کرتا, اس کو ہلکا سمجھتا ہے, اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, کہ جو میری سنت کا اس وقت التزام کرے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہ ہی کی جا رہی ہو, اس کو چھوڑا جا رہا ہو, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تدلو, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ان تمسک تم بہما, اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے, کتاب اللہ و سنت نبی, ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کریں اور زندگی کو سنت سے مزین کریں, اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنت سے مزین کریں اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کی معرفت سے منور کریں. عام طور پر اگر کوئی ماڈل ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتمام حجت فرما دی کہ میرے بندو, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندگی گزار چکے, اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے, تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لو گے تو تم قیامت کے دن میری نگاہوں میں محبوب ہوگے, پیارے ہوگے. اس لیے کہ ان المحب لما یحب مطیع, محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے. تم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت کی اپروول کی مہر لگی ہوتی ہے, کوئی بھی فوڈ آئٹم تو گورنمنٹ اس پر مہر لگا دیتی ہے کہ ہاں یہ تمام قوانین کے مطابق کھانا تیار کیا گیا. اب مہر لگے ہوئے اس فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے, اگر کوئی ایسا فوڈ آ جائے کہ جس پر رجسٹرڈ ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی تو اس کو اول تو دکاندار ہی نہیں رکھتے, اور اگر رکھ بھی دے تو گاہک اس کو نہیں خریدتا. بالکل قیامت کے دن یہی ہوگا, اللہ رب العزت کے فرشتے متعین ہوں گے, انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا, جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اس کو اپروو کر دیا جائے گا, قبول کر لیا جائے گا, اور جس پر سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا. کہہ دیا جائے گا کہ آج کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا. آپ اگر کبھی درزی کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا ایک کپڑا ہے, کرتا ہے, مجھے اس کے بل مطابق آپ ایک اور کرتا بنا کے دے دیں, تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہیں تو پہلے کرتے کے مطابق بالکل اس کی پیمائش دیکھتے ہیں, لمبائی بھی, چوڑائی بھی, ڈیزائن بھی, اگر کوئی بھی چیز اس سے تھوڑا سا مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو تم نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا. قیامت کے دن یہی ہوگا, اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے بندو میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا, تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرتے تو اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے. چنانچہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور اللہ رب العزت تک پہنچے. جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں, اللہ سے واصل ہو جاؤں, تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے. اس سنت کی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کیجئے. اللہ تعالی کی شان کہ حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى, آپ جائیے فرعون کے پاس, باغی طاغی بن گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا, اللہ کی شان کہ جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے, اے اللہ آپ نے تو بائی نیم مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس, وہ باغی طاغی بن گیا, اور اب فرعون کو تو ہدایت نہ ملی, جادوگروں کو ہدایت مل گئی. تو فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا تو ان کی ایک یونیفارم ہوا کرتی تھی جب بادشاہ نے کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آنے تھے تو وہاں کے جو افسر تھے انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں والا لباس پہنے, وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے, انہوں نے انکار کر دیا. وہ بڑے حیران کہ کریں تو کیا کریں. چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو یونیفارم تو ایک جیسی ہوگی, ہم جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا چوغا پہنا دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنا دیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو مل گئی, تو رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا, میں ان کو ہدایت پہلے دوں جو میرے ایک نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں. اب سوچئے کہ وہ جادوگر جو اپنے شوق سے بھی نہیں مشابہت اختیار کرتے, مجبور ہو کے, اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی مشابہت پسند آتی ہے, تو جو لوگ اپنی محبت سے, چاہت سے, لگن سے, شوق سے نبی علیہ السلام کے اعمال کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت کو کتنا وہ انسان پیارا لگے گا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیے تو ایک سے بڑھ کر آپ کو ایک سنت کا نمونہ نظر آئے گا. یہ اتنی سنت کی اتباع تھی کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمدا, تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. لباس میں, ظاہر میں, طور طریقے میں, گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر لانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو مدینہ طیبہ کے بڑے بوڑھے دانا بینا لوگ وہ استقبال کے لیے آئے، مگر ان دونوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان آنے والے مہمانوں میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کون ہے اور ان کے جو ہے اتباع کرنے والے قوم ہیں۔ تو وہ دیکھتے رہے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ کر بالآخر صدیق اکبر لانوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا۔ صدیق اکبر لانوں نے سب کو سلام کرنا شروع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آ رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تھکاوٹ نہ ہو۔ جب سلام ہو چکا، بیٹھ گئے اور بادلوں میں سے سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے، تب مدینہ کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس پر انہوں نے پہلے سلام کیے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنے ساتھی کے اوپر ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تابع کون ہے، متبوع کون ہے۔ تب ان کو سمجھ لگی کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس قدر مشابہت اختیار کی تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ نقل اصل کے اتنا مطابق بن گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو حبشہ کے رہنے والے، ایمان لے آئے۔ اب اکثر ان کے دل میں یہ شوق رہتا کہ یہ جو میرے سر پہ بال ہیں یہ چھوٹے ہیں اور کرلی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح میں سر پہ مانگ نہیں نکال سکتا، کاش کہ میرے بال ایسے ہوتے کہ میں بھی مانگ نکال سکتا، مجھے اور مشابہت ہو جاتی۔ یہ دل میں ان کے ایک تمنا تھی، چٹکیاں لیتی تھی۔ سردی کا موسم، ایک دن انگیٹھی جل رہی ہے اور وہ انگارے کو ایک لوہے کی سلاخ تھی اس کے ساتھ انگاروں کو ذرا سیٹ کر رہے تھے، جب دیکھا کہ یہ سلاخ گرم ہو گئی تو پتہ نہیں ان کے اوپر محبت کا کیا جذبہ آیا کہ انہوں نے اس سلاخ سے اپنے سر کے درمیان یوں نشان لگا دیا۔ گرم سلاخ تھی، جلد جل گئی، خیر جب اس پر مرہم لگائی گئی تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، اب جلنے کی وجہ سے ایک لائن نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالا؟ جواب دیا کہ وہ تکلیف تو ختم ہو گئی، اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب میرا سر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت پا چکا ہے۔ کیا محبت تھی! سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کر رک گئے، نیچے اترے، قریب ایک درخت تھا اس کی طرف گئے اور وہاں جا کر وہ اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے آگے اور سفر شروع کر دیا۔ تو ساتھ والوں نے پوچھا، حضرت اگر آپ کو حاجت نہیں تھی تو آپ نے کیوں سفر روکا، خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکا؟ عبداللہ ابن مدلان نے جواب دیا کہ گو مجھے ضرورت نہ تھی، مگر ایک دفعہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رکے اور آپ سواری سے اترے فارغ ہوئے، جب میں گزر رہا تھا میرے دل میں خیال آیا میں بھی وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو میں گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گیا۔ میرا ٹائم تو لگ گیا مگر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یاد کو تازہ کرنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس قدر نبی علیہ السلام کی سنتوں کے شہدائی تھے۔ وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو کال کال مصطفیٰ۔
سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکرم کی اتباع سنت کا حال دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے آئے تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات گنوائی. حیرت کی بات ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک مرتبہ صدیق اکرم نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. صدیق اکبران گئے، راستے میں تھے کہ ایک کافر نے دیکھا، اس نے کہا ابو بکر کیوں جا رہے ہو مکہ سے؟ فرمایا آپ کے مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے. اس نے کہا آپ جیسے اچھے آدمی کیوں مکہ چھوڑ کے جائیں؟ انک لتصل الرحم، جو صفات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی گنوائی تھی، ہو بہو وہی صفات ایک کافر نے صدیق اکبر لانوں کی گنوائی انہی الفاظ میں. اس قدر کامل مشابہت تھی، چنانچہ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے عاشق. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی طرف آتے ہیں، دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا. اب سنت یہ ہے کہ دسترخوان پہ لقمہ اگر گر بھی جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، پاک صاف ہوتا ہے. انہوں نے کھا لیا. قریب والے نے کہا کہ جناب یہاں کے عمراء موجود ہیں اور یہ اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، یہ معیوب سمجھتے ہیں. تو زیفر اللہ انہوں نے آسانہ جواب دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِحَا أُولَئِ الْحُمَقَى، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کی کیا قیمت ہوا کرتی تھی. ہمارے سلفائین کی زندگیوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ فیچر کامن نظر آئے گا، سارے کے سارے سنت کے شہدائی، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے. عبداللہ مبارک لانو رحمت اللہ علیہ ایک محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں. ان کے جو 40 فقہا تھے جو مسائل کے استنباط میں ان کے معاون بنتے تھے، یہ ان میں سے ایک ہیں. ان کی زندگی اتنی سنت کے مطابق تھی کہ ان کے ایک ہم جماعت ہم درس اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا، وہ کیا؟ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا، یہ شرف عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ساتھ رہنے والا گواہی دے. سبحان اللہ، واقعی ہمارے اکابر اس قدر سنت کا اہتمام کرنے والے تھے. چنانچہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سالک آیا اور 9-10 سال رہا. ایک دن کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں. کیوں جاتے ہو بھائی؟ حضرت میں تو آیا تھا کہ میں کوئی کرامت دیکھتا، اور میں نے تو 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. تو پوچھا کہ یہ بتاؤ، ان 10 سالوں میں تو نے کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہنے لگا سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا. فرمایا کہ یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے کہ انسان بے اختیار سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، ہر عمل اس کا ایسا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مواجہ شریف پر حاضری نصیب ہوئی. تو فرماتے ہیں جو لوگ متبع سنت ہوتے ہیں اور جن کو حدیث کا شوق ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب سے اس طرح نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جیسے سورج کی شعائیں ہوتی ہیں اور وہ اس آنے والے بندے کے دل کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. تو سنت کا اہتمام کرنے والا بارگاہ نبوی کے اندر مقبول انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ رب العزت ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں. ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی زندگی کو دیکھیے, ایک ایک سنت کا شہدائی نظر آئے گا. جناتے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو فرنگی نے پھانسی کا حکم سنا دیا, جب اطلاع ملی تو حضرت کو خوش ہو گئے. 3 دن کے بعد پھر باہر پھیر رہے ہیں, کسی نے کہا کہ جناب پھانسی کا حکم, جان کا بچانا فرض ہے, آپ باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا تو مجھے نبی علیہ السلام پوری زندگی میں 3 دن غار ثور کے اندر روپوش حالت میں ملے, پھر آپ باہر تشریف لائے, میں بھی 3 دن روپوش رہا, اب باہر آ گیا ہوں, اگر کوئی پکڑ کر پھانسی بھی چڑھائے گا تو میں پھانسی کا پھندا چوم کر جھول جایا کر. کیا محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی نہیں رہی تھی, تو آپ پابندی کے ساتھ سرما لگاتے تھے. کسی نے کہا جناب سرما تو لگاتے ہیں بینائی بڑھانے کے لیے, تیز کرنے کے لیے, اور آپ کی تو بینائی ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہ لوگ بینائی تیز کرنے کی نیت سے لگاتے ہوں گے, میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے سرما روز لگاتا ہوں. سنت کا اتنا اہتمام ان کی زندگیوں میں تھا. حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد وتر بیٹھ کے پڑھتے تھے. اب عام مسئلہ تو یہی کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب دگنا, بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب آدھا. تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا, حضرت آپ تو ثواب کے لیے بڑے حریص ہیں, ہر ایسا عمل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے, مگر نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ آدھا ثواب مجھے زیادہ پسند ہے, مگر نبی علیہ السلام وتر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے, میں عمل تو وہ کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. چنانچہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے مدینہ طیبہ سے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک باغیچہ تھا دارالحدیث کے بالکل سامنے, تو باغیچہ پھولوں کے لیے ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہاں کیکر کا درخت لگا دو. جس نے بھی دیکھا حیران, سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھولوں کا یہ باغ ہے اور اس میں کیکر کا درخت کانٹوں والا, کوئی فائدہ بھی عام بندے کو نظر نہیں آتا. تو کسی طالب علم نے پوچھا, حضرت آپ نے کیکر کا درخت لگوانا کیا حکم دیا؟ فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی, میں نے یہ درخت اس لیے لگوایا میں دارالحدیث میں آیا جایا کروں گا, کیکر کا درخت یاد آ کے مجھے اپنے آقا کی یاد آ جایا کرے گی. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب یہاں باغ لگوایا تو اس میں اہتمام کے ساتھ گلاب کے پھول لگوائے. کسی نے کہہ دیا, حضرت موتیے کے پھولوں کی خوشبو بڑی اچھی, فلاں پھول کی خوشبو بڑی اچھی, آپ گلاب کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ نہیں گلاب لگاؤ. فرمانے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے جو خوشبو آتی تھی گلاب کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے سب سے زیادہ قریب ملتی ہے, اس لیے میں گلاب کو خوشبو یہاں لگوانا چاہوں. سبحان اللہ, ہر کام میں نبی علیہ السلام ان کے سامنے رہتے تھے. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق پاخانہ کر لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ خلاف سنت نفلے پڑھنے پر بھی اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا. تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے سنت کے اہتمام میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی، اور بالکل یہی معاملہ تھا ہمارے اسلاف اکابر مشائخ نقشبند میں بھی، وہ بھی ایک ایک عمل میں سنت کی رعایت کرتے تھے. چنانچہ مشائخ نقشبند نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ لوگ تو مجاہدے کے ذریعے سلوک کو طے کرنا چاہتے ہیں، ہم سنت کے اہتمام کے ذریعے سلوک کو طے کرواتے ہیں. امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سنت کے اہتمام کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ دانت میں درد تھی تو حضرت نے ایک سالک کو کہا کہ کچھ لونگ لے کے آؤ. اس زمانے میں لونگ ہی علاج ہوتا تھا، اس کا تیل ذرا درد کو کم کر دیتا تھا. جب وہ لے کے آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھا تو وہ لونگ چار تھے یا چھ تھے، تاک عدد نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور اس کو اتنا بھی پتا نہیں کہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ تاک ہیں اور تاک عدد کو پسند کرتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اس کو ان لونگ کے لانے میں بھی تاک عدد کی رعایت کرنی چاہیے تھی. اللہ اکبر کبیر، اتنے چھوٹی سی کام میں بھی سنت کا اہتمام. چنانچہ ان کے مکتوبات کو پڑھیں تو سنت کی جو عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیان سے باہر ہے. ذرا سنیے اپنے مشائخ کی اتباع سنت کے بارے میں. امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں، علماء طلباء توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے مزے لیں کہ سنت کی کیا وقت انہوں نے سمجھائی. فرماتے تھے ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، یعنی احکام شریعت کو نفیس موتیوں سے تشبیہ دی. سالک کے دل میں عظمت آئے شریعت کی. ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے. جوز و مویز کہتے ہیں منقع اخروٹ، بچے ہوتے ہیں نا وہ ہیرا موتی دے دیں گے اور اس کے بدلے اخروٹ لے لیں گے. فرمایا یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے، تو یہ جو وجد و حال ہے یہ اخروٹ منقع ہیں، اور شرع شریف کے احکام وہ نفیس موتیوں کے مانند ہیں. عبارت کا زور دیکھیے کہ کتنی قوت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی. فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نفس فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے. نفس مراد قرآن و حدیث، اور فسق مراد تصوف کی کتاب فصوص الحکم. نفس فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفاق ہی نہیں کرتے. فتوحات مکیہ یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تصوف کی کتاب ہے، اور فتوحات مدنیہ سے حدیث پاک مراد ہے. تو فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کے مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں لیتے، نفس فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا کارخانہ بلند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیے کس قدر سنت کا اہتمام انہوں نے سمجھایا کہ ہمیں ایک ایک کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے. چنانچہ مرزا بیدل نے ایک شعر لکھا، وہ شعر ایک ایرانی شیخ تھے ان کو اچھے لگے، انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا اور مرزا بیدل سے ملوں گا. جب وہ آئے تو مرزا بیدل ایک حجام کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ اپنی ریش کٹوا رہے تھے. جب اس ایرانی شیخ نے دیکھا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی, ایک آنکھ کھینچی. جب اس نے دیکھ کے آنکھ کھینچی تو مرزا دل بے دل نے کہا کہ آپ آہ کیوں کھینچتے ہیں, ریش میں خراشم دلے کسینا میں خراشم, میں اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہوں کسی کے دل کو تو نہیں نہ ایذا پہنچا رہا. انہوں نے جواب میں کہا بلا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشم, تو عام بندے کا دل نہیں دکھا رہا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دکھا رہا, تو سید القلوب کو دکھا رہا ہے. جب انہوں نے یہ بات کی مرزا دے دل پہ چوٹ لگی. اس نے کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرابا جان جا ہمراز کر دی. اتنا اہتمام تھا ہمارے مشائخ میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا کہ ایک ایک سنت کے اوپر وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے جن کا معمول یہ تھا کہ ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے, پھر ایک لاکھ درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے. ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا. ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, آپ کا سینے انور گربان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں, تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا, قریب ہوا. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے, زخم کے نشان نظر آتے ہیں, خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں, وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار ہیں, زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا, مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائی, میں سجدے میں گیا اوجڑی اوپر ڈال دی گئی, میں گلی میں سے چلتا تھا لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے, میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے, مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں, اس لیے وہ تو کفار تھے, گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں, مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں, اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا, ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے, اہلوں سے گلا نہیں ہوتا, گلا اپنوں سے ہوا کرتا ہے. فرمایا مجھے اپنی امت سے گلا ہے, اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے, جب انہوں نے میری سنت کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں, تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں, لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں, ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے, جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں, کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں, پینے کی سنت کا اہتمام نہیں, گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے, وہی بچہ میری سنت کو توڑ دیتا ہے, ماں کے سر پہ جوں نہیں رینگتی, وہ ٹچ سے مت نہیں ہوتا, باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا, تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی. یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت جو ہے وہ دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اور بھی زیادہ دیکھیے, کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف تو پھر ان سے پہنچتی ہے جو طالب علم بھی کہلائے، گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں بھی آ گئے، یہ لوگ جو کل میرے وارث بننے کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں، یہ بھی میری سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا، مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، یہ تو کل میرے وارث بننے کی تمنا رکھنے والے، مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنیں گے۔ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے، وہ کہتے کہ ہفتہ میں جتنے ہم اعمال کرتے ہیں یہ اعمال جمعرات کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھتے ہوں گے، آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ میرے وہ امتی ہیں جن کی خاطر میں رات کو سجدے میں پڑھ کر امتی امتی کہہ کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، میں اتنے لمبے سجدے کرتا تھا، میری عائشہ اٹھ کر میرے پاؤں کو ہلا کے دیکھتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا رب امتی، اے اللہ امت کا جو ہے وہ حساب آسان کر دینا۔ میرے اپنی بیٹیوں کے لیے نہ رویا، کبھی میں اپنی زینب کہہ کے نہ رویا، رقیہ کہہ کے نہ رویا، ام کلثوم کہہ کے نہ رویا، میں فاطمہ کہہ کے نہ رویا، اگر میں کبھی رویا اپنی امت کے لیے، یا رب امتی امتی امت کے لیے رویا۔ لوگوں، دنیا میں اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے روتا ہے ایک سال یا دو سال، ماں بھی اپنے جوان بچے کو بھول جاتی ہے، مگر میں تو اپنی امت کے لیے 23 سال روتا رہا، کوئی ماں باپ 23 سال نہیں روتے، میں تہجد میں اتنا کھڑا ہوتا تھا حتیٰ یتورمت قدماہو، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور اللہ سے دامن پھیلا کے ایک ہی دعا مانگتا تھا، اللہ میری امت کی بخشش کر دینا، میری امت نے میرے آنکھوں کی قدر رکھی، وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو مٹانے والے بن گئے اور میری سنتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ ذرا ان کے گھروں کو دیکھو، آج میری سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں، جب شادی کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو منا لیتے ہیں، رشتہ دار ہو جا کر منا لاتے ہیں، قریب بھی جو ہے ہمسایہ ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر کا ڈرائیور ناراض ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر میں کام کرنے والی خادمہ ناراض ہو اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں، او جی شادی کا موقع ہے، سب کو بلا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں ہم سوری کر دیتے ہیں، سب ناراض لوگوں کو منا کے گھر بلا لیا جاتا ہے، جب شادی کا وقت آتا ہے میری سنت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کیا ان کی نظر میں میری سنت کی کوئی اہمیت نہیں، کیوں یہ مجھے نہیں منانا چاہتے، کیوں یہ مجھے خوش نہیں کرنا چاہتے؟ تو واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا، میرے امتی تو نے میری سنت کی کیا قدر کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام حوض کوثر کے ہم پر ہوں گے، اس وقت کچھ امتی آئیں گے لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہنکا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جائے گا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن سنتوں کو توڑ کے خوش ہوتے تھے، غیروں کے رسم و رواج پہ عمل کرنے والے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے، سوہکن سوہکن چلے جاؤ یہاں سے، دفع دور ہو جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک آنکھ ادھر نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تو میری سنت کا اہتمام نہ کیا۔ اگر قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیجئے، اور نبی علیہ السلام نے جواب میں اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے زندگی میں میری سنتوں کو کتنا اپنایا تھا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، جب ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ تھا، ہر بندہ اپنے پروڈکٹ کو پوری دنیا کے اندر ایڈورٹائز کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، لوگ تو اپنے پیتل اور تانبے کو بھی سونا بنا کے پیش کر رہے تھے، وہ میرے امتی تمہارے ہاتھ میں تو میری سنتیں سونے کی مانند تھی. بتاؤ تم نے میری سنتوں کا کتنا تعارف کروایا. لوگوں نے سیلفون جیسی چیز کو کچے اور پکے مقام میں پہنچا کے دکھا لیا. تم نے میری سنت کے لیے کیا قربانی دی, کتنی کوشش کی, تم نے کہاں تک میری سنت کو امت کے سامنے پیش کیا. ہم اس وقت کوئی جواب نہ دے پائیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی سنتوں کے لیے کیوں نہ کوشش کی. نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں روئے, امت کے لیے منا کے اندر روئے, امت کے لیے مزدلفہ کے اندر روئے, امت کے لیے غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے, امت کے لیے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تہجد کے لیے مصلی پہ روئے, امت کے لیے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم آج ان کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے تھا. کسی نے کیا اچھی بات کہی, کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا, جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے روز روز کے تیرے روز بدر کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا, مجھے تیرے دعوے عشق نے نہ سنم دیا نہ خدا دیا. میرے مہرباں تیرا شکریہ ذلا کس ادا سے زباں سے کروں ادا, میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا, اللہ سے واصل ہونے کا طریقہ سمجھایا, آج اس محسن انسانیت کی سنتوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں عورتوں بچوں کو, آج اگر کھانے کا طریقہ پسند ہے تو غیروں کا, لباس پسند ہے تو غیروں کا, گھر کی سجاوٹ دیکھیں تو غیروں جیسی, ہر چیز غیروں کی اگر پسند ہے تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کر ہم پھر کیا کہہ سکیں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے. ایک 8 سال کا بچہ, اس نے جب یہ خواب سنا کہ ایک بزرگ لاکھ مرتبہ درشی پڑھ کر بھیجا کرتے تھے, انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کے سینے انور کو چھلنی دیکھا, تو اس بچے کے دل میں اتنا درد ہوا, گھر آ کے کہتا ہے امی آج کے بعد میں کھانا کھاؤں گا سنت کے مطابق, میں کپڑے پہنوں گا سنت کے مطابق. اگر 7 سال کا بچہ سنت کا اتنا اہتمام کرتا ہے, قیامت کے دن کہا جائے گا او علماء کے گروہ, او حفاظ اور قراء ذرا بتاؤ تو صحیح, 7 سال کے بچے جیسی غیرت بھی تمہارے دل میں بیدار نہ ہوئی اور تم نے دل میں نیت نہ کی کہ ہم نبی علیہ السلام کے سینے کو راحت پہنچائیں گے, ہم زخم پہ زخم نہیں لگائیں گے. سوچئے تو صحیح, پھر قیامت کے دن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے. افسوس کی بات ہے جن سے وفا کرنی تھی آج ہم ان سے جفا کر رہے ہیں, جن سے جفا کرنی تھی آج ان کے طریقوں کو اپناتے پھر رہے ہیں. پھر قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے جھجکتے ہیں, امی روٹ جائے گی, ابو روٹ جائیں گے, میں یہ کام کرنا پسند نہیں کرتا. وہی بندہ جو ماں اور باپ کے دل دکھنے کا اتنا خیال کرتا ہے جب سنت کا وقت آتا ہے بے درے سنت کو توڑ دیتا ہے, احساس تک نہیں ہوتا اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا. میں نبی علیہ السلام کے دل کو خوشی پہنچانے کی بجائے ان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاؤں گا. چنانچہ آج وقت ایسا آ گیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرنے کا عہد کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کریں گے. ذرا توجہ کیجئے گا, اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عاجز ایک بات مثال دے کے سمجھاتا ہے. کسی ماں کو بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے, اگر ہاتھ میں اس کے تصویر ہو اور کہہ دیا جائے ذرا بچے کی تصویر آگ میں ڈال دو, ماں کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے بچے کی تصویر آگ کے ڈال دوں, اسے کہو اسے پھاڑ دو, وہ کہے گی میں پھاڑتی بھی نہیں, اس محبت کی وجہ سے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، ماں اپنے بیٹے کی تصویر کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ سوچئے اگر قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شبیہ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ فرمائیں گے میرے بندے تو تو لگتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا ہوا ہے، میں تیرے باطن کو ایک طرف کر کے تیرے ظاہر کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ظاہر کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں لڑکپن میں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک گلی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی اپنے گھر بلا لیتی، بٹھا لیتی، کھانا کھلاتی، چیزیں دیتی، پیسے دیتی، بوسے لیتی اور آپ جو ہے سینے سے لگاتی اور کہتی، بچے پھر کبھی آ جانا۔ میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا، ہر مرتبہ وہ میرے ساتھ محبت کا ایسا اظہار کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، اماں آپ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میرے بیٹے، اصل بات یہ ہے، میرا ایک بیٹا تیرا بالکل ہم عمر تھا اور اس کی شکل تیری شکل بالکل آپس میں ملتی ہے۔ بچے تم جب میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، تو اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اقتداء کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اپنے محبوب یاد آتے ہوں گے۔ ہمارے اکابر کی تو کیفیت یہی تھی، یہاں تک جذب کر لوں، کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب پکار اٹھے، گزر جاؤں جدھر سے میں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کا ایسا نمونہ بن جاؤں، میں جدھر سے گزر جاؤں لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں۔ کاش ہمارے دلوں میں وہ محبت آ جائے سنت کی، وہ عظمت آ جائے سنت کی۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہمارے ہمیں دیکھ کر کتنی راحت ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی امت سے محبت کا یہ عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت پہلے مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ ملک الموت نے پوچھا، سب کریم نے جواب دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت کی کہ آخری لمحے میں بھی امت کی فکر لگی ہوئی ہے، آج وہی امت اگر سنت کو توڑنے والی بن جائے تو سوچئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر یہ غم کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے آج ہم دل میں یہ عہد کر لیں، ہم بیٹھ کر اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے، ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بنائیں گے، حتیٰ کہ گود سے لے کے گور میں جانے تک کی جتنی سنتیں ہیں ہم سب کو اپنائیں گے، تاکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا نمونہ بن جائیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا ایسا نمونہ بن جائیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے اس ظاہر کو ہی قبول فرما لے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بعض طلباء ایک نمبر سے ممتاز آ جاتے ہیں، بعض طلباء ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہیں، راسب بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ایک نمبر اتنی اہمیت رکھتا ہے تو ہم اگر ایک سنت کو اپنائیں گے، ہو سکتا ہے یہی سنت ہمارے لیے اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ممتاز ہونے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کو یہ بات پیاری لگے اور اللہ ہمارے لیے سنت بری زندگی گزارنی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ ہاں ہم تو ظاہر کو سجا سکتے ہیں، باطن کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے قیامت کا دن ہوگا اگر ہم اپنی سنت شباہت کو لے کے اللہ کے حضور پہنچ گئے اور رب کریم نے پوچھا، علماء طلباء تم دنیا سے کیا لے کر آئے تو اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، اے میرے مولا صورت تو بنائے پھرتے ہیں اس میں حقیقت کو بھر دینا، یہ تو آپ کا نام ہے، آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کی کیفیتوں کو بھی سنت کے مطابق بنا دیجئے تاکہ ظاہر و باطن سنت کے نور سے منور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہمیں سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آئے، ملک الموت آئے، دلوں کو ٹٹولے، عشق نبی سے بھرا ہوا پائے، دماغوں کو ٹٹولے، علم نبی سے بھرا ہوا پائے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے، سنت نبوی سے مزین نظر آئے، اور وہ بھی دے اس کی گواہی دے دے کہ یہ بندہ مجھے اپنے آقا کا غلام نظر آتا ہے۔ سوچئے کتنی کامیاب زندگی ہوگی۔ رب کریم ہمیں ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت کے نور کو پوری دنیا کے اندر اللہ پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ کسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے۔
ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے۔ اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ میں سنت کا شہدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے، اللہ سنت و بری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ تینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو، اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے، اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا، اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے،
سینے سے لگا لیتی ہے. اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچھڑے ہوئے ہیں, اللہ ہم نادان ہیں, آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے, ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے, اللہ ہمیں نفر شیطان کے حوالے نہ کیجئے. اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے, رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے. اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما. رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. اے اللہ ہم برے ہیں, آپ اچھے ہیں, ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں. میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے. میرے مولا رحمت کر دیجئے, اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے, سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے. رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے, ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے, کہنے لگے جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. یوسف علیہ السلام قیمت تو پوری نہیں لائے, آپ صدقہ کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ ہم بھی نیکیوں کی قیمت پوری نہیں لائے, اللہ آپ صدقہ کر دیجئے, اللہ صدقہ کر دیجئے, اللہ صدقہ کر دیجئے, اللہ دامن بھر دیجئے, ہم فقیروں کی جھولیاں بھر دیجئے, نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے. اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے, انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی بوجھ نہیں, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے, انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے, لا تثریب علیکم اليوم, اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں, اے اللہ ہمیں بھی آپ کی شان کریمی پہ ناز ہے, اللہ آپ کو بھی اپنے شان کریمی پہ ناز ہے. اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے, آپ بھی یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الترخاء, چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, بخشے بخشائے ہو, اے اللہ معاف کر دیجئے, آزاد کر دیجئے, ایک نئی زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے کریم مہربانی فرما دیجئے, ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے رب کریم قیامت اے اللہ کے حبیب, اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی, تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا. اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے. اے اللہ جو جماعت دین کی محنت کر رہی ہے یا کافر محنت کر رہے ہیں, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما, مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ اللہ کی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم جو مانگا تھا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی, قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ ہم قیامت کے ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, ایک آیت ہمیں اے اللہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے. آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا, اے اللہ ڈر لگ جاتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا, وہاں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ دوہری محرومی سے بچا دینا, دوہری محرومی سے بچا دینا. بڑے دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضحا فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا. اللہ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن تو دیدار کروا دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دینا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، اللہ جنت میں ان کا جیلا جوار عطا فرما دینا. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی پروگرام ہوئے، جہاں بھی ہوئے، خدمت والے جتنے بھی لوگ تھے، جنہوں نے جو بھی کوششیں کی ان پروگراموں کے لیے، انعقاد کے لیے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ اپنا تعلق عطا کر دیجئے، اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے وقت میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اور آئندہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع والی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے. جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا، ہم تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے گا. اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا، حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے، اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے. اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے. اللہ آپ کا احسان، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے راضی، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں. اے اللہ ہم اسلام سے راضی، آپ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے، جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے، امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے، اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے. اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.